سجی ہے پھر سے نئی کربلا قدم تو بڑھا,
سجی ہے پھر سے نئی کربلا قدم تو بڑھا,
ولا سرشت ہو وجدان اپنا عہد نبھا, امام تم کو بلاتے ہیں اب نہ دیر لگا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والقدس السامي الشرف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فقط قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صلوات على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک مرتبہ اور درود بھیجا جائے
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جن مرحومین اور شہداء کے لیے مثال ثواب کی خاطر یہ مجلس منعقد کی گئی, دعائیں پروردگار عالم کی بارگاہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی نیکیوں اور ان کے حسنات کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے, اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرمائے اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد تمام تر مناسبتیں جو اس وقت پیش نظر ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند آیتیں ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی پالیسی جو نبیوں کے پاس ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو پیغام پہنچانا ہے. یہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو بطور کلی تمام رسولوں کے لیے بھی ملے گا اور بعض کیسز کے اندر انڈیویجولی بھی اس بات کا اعلان کیا گیا وما للرسول الا البلاغ المبین, کہ رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. پیغام پہنچانے کے بعد یہ سامنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ریسیو کر کے, ظاہر ہے کہ اگر ایک نے قبول کیا تو ایک, اور اگر دو نے قبول کیا تو دو, اور دو سو نے قبول کیا تو دو سو, اور دو ہزار نے قبول کیا تو دو ہزار. وہ سب پھر اپنے اپنے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے. یعنی اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فلو تھا وہ رک جائے گا. ظاہر ہے کہ جس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, اور ایک آیتوں کا سلسلہ ہے ولتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, تو میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو, جو امر بالمعروف کرنے والا ہو, جو نہیں عن المنکر کرنے والا ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور ایک گیارہ, یعنی رسول پیغام پہنچائے اور پیغام پہنچنے والے کے بعد جن تک وہ پیغام پہنچا ہے وہ اسے مزید لوگوں تک پہنچائیں تو ایک ٹیم بنتی چلی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں سورہ العصر کے اندر بھی پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے اور تم نے عمل صالح کو انجام دیا, تواصل بالحق اور تواصل بالصبر, پھر یہی پیغام حق اور صبر دوسروں تک بھی پہنچاؤ, اس کو کمیونیکیٹ کرو, اس کو امپارٹ کرو. کم سے کم انسان اپنی فیملی کی حد تک تو ذمہ داری کو ادا کرے. جو پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قو انفسکم و اہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بھی بننا ہے اور جس کا ایندھن پتھروں نے بھی بننا ہے. تو کم سے کم پہلے مرحلے میں تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو. اسٹارٹ فرام یور فیملی. پیغمبر اکرم کے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کو جو دعوت پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تو پہلے مرحلے میں کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، جس کے بعد پھر وہ دعوت ہمارے سامنے آتی ہے جس کا نام ہے دعوت ذل عشیرہ، اور سنتے رہتے. میں تو فقط اس ترتیب کی طرف اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تبلیغ، پیغام کا پہنچانا، کہ یہ رسول کی ذمہ داری. اب ظاہر ہے کہ اس پیغام سے اگر کوئی متاثر ہو کر قبول کر لیتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ بھائی یتلو علیہم آیاتہ کے بعد وہ یزکیہم، جو سورہ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ اگلے مراحل ان لوگوں کے لیے شروع ہو جائیں گے کہ جو پیغمبر اکرم کی دعوت کو رسپونڈ کر کے ایمان میں آئیں گے، بلیورز بن جائیں گے، مومنین کی صف میں شامل ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے دن اگر کسی نے دعوت قبول کر لی تو پہلے ہی دن پورا اس کو دین بھی سمجھ میں آ گیا، یہ تو کبھی نہیں ہوتا. کہ اسکول کے اندر اگر پہلے دن ایڈمیشن ہو گیا تو میٹرک بھی پہلے ہی دن ہو جائے گا، اگلے ہی دن اس کو سند تھما دی جائے کہ اب آپ پاس آؤٹ ہو گئے، یا اگر کوئی کالج کے اندر آ گیا تو اگلے دن اس کو یہ سند دے دی جائے کہ آپ نے انٹر کر لیے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، یہ تو نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے لیے ضروری ہے کچھ وقت آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد کچھ افراد کامیاب ڈکلیئر کیے جائیں، کچھ افراد وہ جو ناکام ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ رفتار، وقت کی رفتار جو ہے وہ آگے بڑھے. یہ پیغمبروں کی پالیسی ہے. اس میں جھگڑا کہاں ہے؟ اس میں لڑائی کہاں ہے؟ اس میں مار پٹائی کہاں ہے؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کاٹ دو، مار دو، قتل کر دو، زخمی کر دو، وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں پر بھی نہیں. یعنی اگر پیغمبروں کی یہ پالیسی ہو کہ آج ہم پیغام دیں گے اور جس نے قبول کیا اس کو ہم گلے سے لگا دیں گے، اور جو قبول نہیں کرے گا تو ہم کلاشن کو اٹھائیں گے اور اس کو فائر کا ایک برسٹ مار کے ختم کر دیں گے، تو پھر تو برادران نے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ پیغمبر اکرم کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. اور کامیاب ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ اگر کامیاب نہیں ہوئے تو یہ فرشتوں کی ایک فوج میرے ساتھ موجود ہے کہ جن کے پاس عذاب کے ہتھیار موجود ہیں، اور وہ تم سب کے اوپر یہ عذاب کے ہتھیار برسائیں گے. آپ مطمئن ہو جائیے اگر یہ پیغمبر اکرم کا کام ہوتا تو پھر پیغمبر اکرم کے کہنے کے بعد ایک آدمی کے مرنے کی دیر تھی اور باقی سارے کے سارے مومن ہو جائے. پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ جب سبھی کو اپنی موت نظر آ رہی ہے تو کون منع کرے گا؟ مگر پھر اس کے پاس اختیار کہاں باقی رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو ایک بار اختیار مومن سمجھا جا سکے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کبھی بھی اس بات کا پرچارک نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، نیور، کہ آپ کو کسی کو بھی گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان بنانا ہے. نہ لست علیہم بمسیطر، قرآن کی تعبیر آپ دیکھیں، اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اے حبیب آپ پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار ذکر ان نفعات الذکر، ان کو یاد دلاتے رہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یاد دلانے کا کچھ فائدہ ہے تو یاد دلاتے رہیے. ان کو فائدہ ہو نہ ہو، ان ذکر تنفع المومنین، جو صاحبان ایمان ان کو یہ یاد دہانی اور نصیحت یقیناً فائدہ پہنچائے گی، لیکن زبردستی کر کے کسی کو مومن بنانا کا یہ نہیں. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر ایک انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے تو اس دنیا سے جاتے جاتے، یعنی جب موت کے مرحلے میں وہ داخل ہو گیا، مر رہا ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس موقع پر کوئی کافر ہوگا؟ کیا اس موقع پر بھی کوئی منافق ہوگا؟ تو مر رہا ہے، یعنی وہ اگر موت کی وادی میں داخل ہو چکا ہے تو فرعون کے الفاظ قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ میں ایمان لایا، بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا. تو پروردگار عالم یہی کہتا ہے کہ الان اس وقت ایمان لایا، اب یہ ایمان وہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایمان وہی فائدہ مند ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اور فری ویل کے ساتھ ہو. کہ جہاں پر ایک انسان مجبور محض نہ ہو اور پھر وہ ایمان لے آئے, کنوینس ہو کر ایمان لے آئے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم ایمان کہتا ہے. میں نے بعض مجالس کے اندر یہ بات گزارش کی, مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ پنکھا ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ پنکھا ہے, اگر میں اس پنکھے کو پنکھا مانتا ہوں تو کیا اس پنکھے کو پنکھا ماننا ایمان ہے؟ جو مشاہدے کی رینج میں آ گیا میرے پاس چارہ کیا ہے اس کو ماننے کے سوا؟ مجھے بتائیے کہ یہ ممبر ہے, ہم لوگ اس وقت گلستان سوسائٹی میں موجود ہیں, یہ سفید رنگ کی ایک چادر ہے بچھی ہوئی ہے, یہ چھت ہے کہ جس کا رنگ سفید ہے, ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک سلیم العقل انسان ماننے سے انکار کرے؟ اس کو تو سبھی مانیں گے, اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مشاہدات کی رینج میں آ رہا ہے. بات تو وہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد میدان حشر میں کھڑے ہونے کے بعد جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اس دنیا میں بغیر دیکھے اگر وہ قبول کر لے تو اس کو ایمان کہتے ہیں, ورنہ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص کافر ہوگا میدان حشر؟ اگر کافر سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ, اگر اسے پوچھا جائے کہ کیا تم رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہو تو کہے گا بے شک محمد الرسول اللہ, اگر اس سے پوچھا جائے کہ علی کی ولایت کو مانتے ہو تو کہے گا بے شک علی ولی اللہ, اسے پوچھا جائے کہ بارہ اماموں کو مانتے ہو بے شک بارہ امام ہے, کہ پھر تم کافر کیسے ہو گئے؟ کہ میں آج کافر آج کے کفر کی وجہ سے نہیں, آج جو مجھے کافر کہا جا رہا ہے تو میرے دنیا کے کفر کی وجہ سے آج مجھے کافر ڈکلیئر کیا گیا, ورنہ وہ اس وقت بالفعل ایگزیکیوشن کی منزل پر کافر نہیں ہوگا, اس وقت تو سبھی پکے پکے مومن ہوں گے, جنت نظر آ رہی ہے جہنم دکھائی دے رہا ہے, وہاں کی نعمتوں کا بھی کچھ نہ کچھ احوال سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں کے جو عذاب ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ جھلک دکھائی دے رہی ہے, فرشتوں کی فوج موجود ہے. یہی چیز اگر دنیا کے اندر ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو پروردگار عالم نے غیب کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ جو تمہاری آنکھوں کے رینج میں آ جائے اس کو تم نے مان لیا تو بہت بڑا کارنامہ کیا, اس کو تو سبھی قبول کریں. ابو جہل اور ابو لہب جتنے بھی تھے کیا وہ آسمان کے منکر تھے, سورج کے منکر تھے, چاند کے منکر تھے, ستارے کے منکر تھے, زمین کے منکر تھے, ان میں سے کس چیز کے منکر تھے؟ یقین جانیے کہ وہ حضور کے محمد ہونے کے بھی منکر نہیں تھے, وہ حضور کے محمد ہونے کے منکر نہیں تھے, جیسے کہ وجود پیغمبر ان کو چہرے کی صورت میں, آنکھوں کی صورت میں, جسم کی صورت میں جتنا نظر آ رہا تھا وہ وجود کو منوانے کے لیے کافی تھا, مگر جس چیز کے بارے میں ان سے تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو اس کے لیے اس عہدے کو بھی قبول کرو کہ جس کو دیکھتے ہوئے نہ تم نے خدا کو دیکھا نہ دیکھتے ہوئے رسول اللہ کو, اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی عقلی دلیل فراہم نہیں کریں گے, یہ معجزات کا ایک سلسلہ ہے, یہ قرآن مجید ہے, مگر یہ بہرحال ہے اپنی جگہ پر. اب اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی قبول نہ کرے, دیکھیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے بعد بھی قبول نہ کرے تو کیا پھر اسلام کی پالیسی ہے کہ اس کے ساتھ مار کٹائی شروع کر دی جائے اور اس کے حق کا حیات کو اس سے سلب کر لیا جائے؟ جواب جی نہیں, پھر بھی نہیں. اسلام کی جو پالیسی ہے پھر صورت میں ہمارے سامنے سورہ کافرون آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم پھر بلاغ مبین کو اس انداز سے بیان کرنے کی تاکید کرتا ہے, بول جائے گا کافر احبیب کہہ دیں گے اے کفر اختیار کرنے والوں, تو بٹ نیچرل اب جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ کافر ہیں, مگر ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی بات کر لی, تم نے اپنی بات کر لی, اب آخری بات ہم سے سن لو, لا عابدوا ما تعبدوا, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی تم عبادت کرتے, تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی ہم کرتے. تو یہ تو ہو گیا پولرائزیشن, 180 ڈگری کے اوپر پولز اپارٹ, ایک ہماری پالیسی ایک تمہاری پالیسی, ہست و نیس کا ڈفرینس ہے کہ تم خدا کو ایک نہیں مانتے ہم خدا کو ایک مانتے, تم ان کو رسول نہیں مانتے ہم ان کو رسول مانتے ہیں, تو اب اس کے بعد کیا ہو, کیا آگے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہوگا, نہ اس وقت ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ اس وقت تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم کرتے ہیں تو ہم بھی مستقبل میں اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو, ہم سے تو یہ توقع ہی مت کرنا, جیسے کہ ہم جس چیز کو حق سمجھ کر کنوینس ہو کر پورے ایمان کے ساتھ قبول کر رہے ہیں, تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ تمہارا ان کو ماننا جہالت کی وجہ سے ہے, اتباع ہوا کی وجہ سے ہے, ہوس کی وجہ سے, خواہشات نفس کی وجہ سے, ایک ایگو ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے एक वहम और इल्यूजन को फैक्ट समझ लिया है और हकीकत समझ लिया है, ये क्लेम है इस्लाम का। यानी अगर आप किसी न्यूट्रल फोरम के ऊपर इसको डिस्कस करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अप्रोच ये है कि पैगाम पहुंचाना है, जिया पहुंचाना है, कबूल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कबूल करो तो फिर क्या है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, हम तुमसे हक के हयात को सल्व नहीं करेंगे। लेट अस हैव अ डायलॉग, ठीक है, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के हक को तुमसे छीन लें, ये हम नहीं चाहते। इसके जवाब में हम तुमसे क्या तवक्को करते हैं कि तुम भी इतने पर आ जाओ। ये है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये है वो चीज़ जिसको कहा जाता है पुरअमन बकाए बाहमी। पुरअमन बकाए बाहमी का मतलब एब्जॉर्ब होना नहीं है, वरना तो ये जुमला कोई मतलब ही नहीं रखता कि ला आबुदो मा ताबुदो, कि हम तो उसकी इबादत नहीं करते कि जिसकी तुम इबादत करते हो। ये है हमारा पॉलिसी डिफरेंस, ये है हमारा प्रिंसिपल स्टैंड, ये है हमारा उसूल मौके कि जिसको हम खुदा मानते तुम नहीं मानते। हमने एक्नॉलेज किया इस बात को कि तुम नहीं मानते, तुम भी इस बात को एक्नॉलेज करो कि हम नहीं मानते, लेकिन आखिर में क्या होगा, कोई बात नहीं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस करते हैं, तुम हमें गलत समझते हो, हम तुम्हें गलत समझते हैं, मगर रहो लकुम दीनों को बलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तुम हमारे हक के हयात को सल्व ना करो, हम तुम्हारे जीने के हक को चैलेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक मरल और आ गया, दरमियान में एक और चीज़ आ जाती है और वो है मुबायना, कि अगर कोई शख्स सामने से ये कहे कि जनाब अली ठीक है, हम आपके हक के हयात को किसी असलहे के ज़रिए से तो चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कि हम तो खुद ये समझते हैं कि रूहानी एतबार से हम इतने आगे हैं कि जिस रूहानियत के आप दावेदार हैं, न फकत ये कि हम उसको गलत समझते हैं, बल्कि हमारा इसरार है मुकालमे की मेज पर क्या गलत कह रहे हैं। ये वो मंजिल है कि जहाँ पर पैगंबर अकरम ने मुबाहले की दावत दी थी। आप देखिए कि वहाँ पर तलवार की बात नहीं है, वहाँ पर झगड़े की बात नहीं है, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम ये समझते हो अमन हाथ जगह ये बातें मान जाकर कि अगर कोई इल्म के बाद कट हुज्जती करे तो अब उसके बाद इनसे मुबाहिसा नहीं होगा, जो पहले हो रहा था अब मुबाहिसा नहीं होगा। वहाँ पर भी क्या था, ला आबुदो मा ताबुदून, हम गुफ्तगू को यहाँ पर मुकम्मल कर, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो, तुम भी नहीं करते, लेकिन आखिर में क्या है कि ठीक है अगर इसी तरीके से रहना चाहते हो तुम भी रहो हम भी रहते हैं, तुम अपनी बात करो लोगों के दरमियान, हम अपनी बात करते हैं लोगों के दरमियान, फिर उसके बाद तुम्हारी बात से अगर कोई मुतासर हो जाता है तो ठीक है, कोई हमारी बात से मुतासर हो जाता है तो ठीक है। ये उनके लिए आज़ादी तहरीर और तकरीर का एक माहौल है कि जिसको फराहम करने की बात की जाए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जनाब वो तो दरवेश बनकर, साधु संत बनकर, प्रीस्ट बनकर, मॉन्क्स बनकर, कि हम तो तारीख़ दुनिया है दरवेश है, हमारा तो दुनियादारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम कोई मुशरकी अरब की तरह से थोड़ी हैं, कोई काफिर थोड़ी हैं, हम तो वैसे खुदा को मानने वाले हैं और हम तो उनके नबियों को भी मानने वाले हैं, तो जीसस क्राइस्ट के मानने वाले और फिर उसके बाद तस्दीस के भी मानने वाले हैं कि बाप भी मानते हैं बेटा भी मानते हैं और कुछ को भी खुदा मानते हैं, फिर उसके बाद तीन मानने के बाद एक को ही मानते हैं। ये अजीब एक क्लेम है, मगर उसके अंदर जो इस्तेदार को कायम करने के लिए टूल है वो है कि हम तो रूहानी लोग हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो खुदा की तरस लोग हैं। ये वो मंजिल है कि जहाँ परवरदिगार आलम कहता है कि तुमसे हम मैदान के अंदर जंग नहीं करेंगे, जब तुम तलवार लेकर नहीं आए हो तो हम भी तलवार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम दुआ की तासीर के दावा करने वाले हो कि तुम्हारी दुआ के अंदर बड़ा असर है, तो फिर एक काम ये करते हैं कि तुम मैदान में आकर बद्दुआ करो, हम भी मैदान में आकर बद्दुआ करो, हाथ उठाओ तुम भी हम भी हाथ उठाते हैं, और अब हम दूसरे साथियों को भी नहीं लाएंगे, तुम अपने जिगर के टुकड़ों को ले आओ हम अपने जिगर के टुकड़ों को ले आओ, जिसको हम अपना बेटा समझते हैं हम ले आते हैं, जिसको हम अपनी निशा समझते हैं हम ले आते हैं, जिसको हम अपना नफ्स और जान समझते हैं हम ले आते हैं, तुम भी यही करो। और फिर उसके बाद ना हम तुम्हारा नाम ले ना तुम हमारा नाम, हम तो बस एक बद्दुआ करें, तुम भी यही कहो और हम भी यही कहें कि जो झूठा हो उसके ऊपर अल्लाह की लानत। तो इस बद्दुआ के बाद हमें और तुम्हें कुछ नहीं करना है, लानत अपना ठिकाना खुद तलाश करें, दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले फरमाइए कि बाद नज़र में जो सिर्फ एक फजीलत का रुख लिए हुए आए थे, लेकिन अगर आप इंसाफन देखें तो इसके अंदर पॉलिसी है कि उनके साथ भी लड़ाई नहीं, उनके साथ भी झगड़ा नहीं, तो अब उसके बाद इनसे भी लड़ाई नहीं, इनसे भी झगड़ा नहीं, उनसे भी लड़ाई नहीं, उनसे भी झगड़ा नहीं, तो लड़ना किससे, किसी से नहीं लड़ना, लड़ना किसी से नहीं, तो लड़ना किससे, वो किताल, वो जिहाद, وہ میدان کے اندر آنا یہ سب کون کرے گا؟ کیا مسلمان ہی کریں گے؟ مگر ابتدا نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی بھی ابتدا نہیں کرے گا. ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ خاموش مقاومت کے ذریعے سے ایک پیسو ریزسٹنس ان کی طرف سے ہو، کہ جس کے اندر یہ کوشش کریں کہ اپنی مظلومیت کو اسٹیبلش کریں. اب آئیے اس آیت کی طرف، جس کی طرف میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، اب اگر درمیان میں کچھ میرے دوست آئیں تو ظاہر ہے کہ میں ان سے معذرت ہی چاہ سکتا ہوں، ایسے کہ یہ بات مربوط تھی مسلسل. آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر یہ مکی زندگی کے حوالے سے پروردگار عالم فرماتا ہے، الم ترا، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم کفوا ایدیکم، کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، لڑنا نہیں ہے، میدان نہیں ہے. کفوا ایدیکم تو ان کو بہت برا لگا، وہ جوش میں، وہ جذبے کے ساتھ، ان کے اسپرٹس بہت ہائی تھے، ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ، ظاہر بظاہر وہ بہت زیادہ جوشیلے تھے. جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ وقت میدان میں لڑنے کا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکات. انہوں نے کہا یہ ہم اتنے بڑے بڑے کام کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کہ نماز قائم کیجیے، زکات دیجیے، پھر وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کریں، آپ کہہ رہے ہیں زکات ادا کریں، چھوٹے چھوٹے کام. کہ یہی چھوٹے کام آپ کو جو چھوٹے لگ رہے ہیں، اگر اتنے چھوٹے ہوتے تو وہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے اس کام کی طرف اس طرح سے متوجہ نہ کرتا. کچھ تو ہے اس کے اندر، کہ اگر وہ میدان جہاد کے اندر جا کر جو لڑنے والی بات تھی وہ کیوں تھی؟ وہ قربتن الی اللہ کا، اس قربتن الی اللہ کا آغاز اس قربتن الی اللہ سے ہوتا ہے، کہ یہاں سے اگر ایک انسان شروع کرے، یعنی اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر کیا کہا ہے، یہ مکی زندگی کی بات ہو رہی ہے، ابھی مدنی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے. کہ مکی زندگی کے اندر ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہم ہاتھ کھولنا چاہتے ہیں، ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتو زکاۃ، زکات ادا کرو. دوسرے لفظوں میں اقیم الصلاۃ رمز ہے، علامت ہے کہ اپنا تعلق اس خدا سے مضبوط تو کرو کہ جس کے لیے لڑنا چاہتے ہو. اور تم لڑ کر کرنا کیا چاہتے ہو؟ خدا کا نام بلند کرنا چاہتے ہو؟ تو جو آلریڈی خدا کو ماننے والے ہیں ان میں کئی مفلوق الحال ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں کہ جو بیچارے زمین گیر ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے ذرا اپنے جیب کے وزن کو تو کم کرو. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ہی بھوکے ہیں، کچھ بھوکے ہیں تو کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس پروردگار عالم نے مال دیا، کہ یہ قربانی تو دو. مال دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہو تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ جو مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ تو طے ہے کہ انسان مال کے مقابلے میں جان کو زیادہ عزیز رکھتا ہے. آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ ہے قرآن مجید کا ایک اور رخ یاد ہے. اب پروردگار عالم اسی آیت کے اندر آگے کہتا ہے کہ یہ تو ہوا ماضی میں، جب ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو رکھو، روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکات دو، ان کو بہت برا لگا، ہرٹ ہوئے. فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا کہ ہاں یہ ہے موقع، اب نکلو میدان میں. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا کہ ہاں یہ ہے موقع، نکلو میدان میں، اذا فریق منہم، تو وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یخشون الناس کخشیت اللہ واشد خشیہ، ایسا لوگوں سے ڈرنے لگے کہ اتنا خوف تو ان کے دل میں خدا کا بھی نہیں تھا. اگر اس وقت واقعاً انہوں نے نماز قربتاً اللہ پڑھی ہوتی تو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے، فرار اختیار نہ کرتے. آپ نے غور فرمایا کہ وہ اگر تربیت اس وقت ہو چکی ہوتی تو پھر یہ میدان سے بھاگنے والے نہ بنتے. لیکن اب آئیے برادران عزیز، میں پھر اگلا سوال کرتا ہوں کہ یہ میدان میں آنے کے بعد جو مقابلہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ تو اس پالیسی کے ساتھ ٹکرا ہو گیا کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، اس کے ساتھ اس کا تو ٹکرا ہو گیا. آپ غور فرمائیے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں سرنامہ کلام کی آیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ سورہ حج کی آیت، اور یہ آیت جہاد کے سلسلے کی نازل ہونے والی پہلی آیت بنی جاتی ہے. یعنی جہاد کی آیتیں تو آپ کو بہت مل جائیں، مگر وہ کون سی آیت ہے کہ جس کو پہلی آیت ہونے کے اعتبار سے رینک کیا گیا کہ پہلی مرتبہ جو آیت جہاد کے حوالے سے نازل ہوئی، جیسے میدان میں فی سبیل اللہ جہاد قتال، وہ کون سی ہے؟ یہ جنگ بدر کے کانٹیکس میں ہے، پہلا باقاعدہ غزوہ جنگ بدر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ذرا غور کیجیے، اوزنا اجازت دی جاتی ہے، یعنی اب تک اجازت نہیں تھی، آپ غور کر رہے ہیں، اجازت دی جاتی ہے یعنی اب تک پرمیشن نہیں تھی، وہی کی بات کفو آئیڈیا کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اجازت دی جاتی ہے۔ اوزینا للذین، کن کو اجازت دی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، یقاتلون کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ خود سے قتال نہیں کر رہے بیچارے، یہ خود سے قتال نہیں کر رہے، یہ اپنی اسی پالیسی کے اوپر چلنا چاہ رہے، مگر جب ان کے لیے حق حیات، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کا حق حیات چھیننے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اس وقت بھی مقاومت کا مظاہرہ کیا، ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، اس وقت بھی یہ لوگ رکے رہے، لیکن اب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ سے آگے کا معاملہ، اوزینا پیسیو وائس صیغہ مجھول، اجازت دی جاتی ہے للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، پھر پیسیو وائس، یہ قتال نہیں کر رہے ورنہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے، یقاتلون ہوتا تا کے نیچے زیر ہوتا جس کو عربی کے اعتبار سے جر کہتے ہیں یا کسرہ کہتے ہیں، کب وہ نہیں ہے، یقاتلون نہیں ہے، یقاتلون ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، اور اجازت دینے کی اور وجہ کیا ہے کہ بے انہم ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ مقاتلہ ہو رہا ہے، ان سے لڑا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظالم نہیں ہے کہ جن کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ مظلوم ہے کہ جن کو اجازت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مسلط کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور فرمایا برادر ایسی صاحب، یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کو میرے نوجوان دوستوں کو بہرحال ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس ترتیب کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ کہ کون سا مرحلہ کس طرح کا ہے۔ دیکھیے، ایک بڑی ایک آئسولیٹڈ سوسائٹی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل ڈائمنشنز نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تشخیص کرنا آسان ہو، ڈائگنوز کرنا آسان ہو، مگر جب گلوبل ولیج بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اٹ ریلی بیکمز ویری ڈیفیکلٹ۔ اور یہاں پر پھر کوئی والی بات آتی ہے کہ اگر آپ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، ان کا جو تھیسس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے، جو صلح امام حسن اور جنگ امام حسین کے حوالے سے انہوں نے مارکت اللہ کا تھیسس، میرا گمان یہ ہے کہ شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ تقریباً اس بات پہ ہمارا اجماع ہے، فقہا کا یعنی کنسنسس ہے، تمام فقہا، شیعہ فقہا کی بات ہوئی، اہل سنت میں شیعہ فقہا کا اس بات کے اوپر تقریباً کنسنسس ہے کہ غیبت امام میں جہاد ابتدائی نہیں ہو سکتا، جہاد ابتدائی غیبت امام میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے، آپ کیسے ابتدائی جہاد کریں گے، کسی کا حق حیات جا سکتا ہے تو آپ کیسے کریں گے، اور اس کے لیے اس زبان کی ضرورت ہے کہ جس کی زبان کے بارے میں انسان مطمئن ہو کہ یہ زبان زبان عصمت ہے، یہ معصوم زبان، معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہے اس کے خلاف ایک یا دو اقوال، اگر اس کو اگر آپ چھوڑیں، تحریر الوسیلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی علم فقہ کے اوپر معرکۃ العرا کتاب، نمائندہ کتاب وہی ہے تحریر الوسیلہ، اس میں آپ کتاب الجہاد نکال کر دیکھیں، وہاں پر بھی امام خمینی نے اس بات کو نقل کی ہے، پری ایمپٹ کرنے کی بات کی ہے انہوں نے کہ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے والا کوئی اقدام کرنے والا ہے تو پھر آپ خام و خواہ بت بند کرنا بیٹھے رہیں، بلکہ ری ایکٹ کریں، لیکن یہ کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ انسان ویسے ہی جا کر کسی کے اوپر حملہ آور ہو جائے؟ کہ یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق ہے امام معصوم کا، یعنی ولایت فقیہ کے اس کانسیپٹ کے باوجود کہ جس کے اندر کئی اختیارات فقیہ کے پاس آتے ہیں، اگر اس کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے. اس کو دیکھیے گا کبھی اگر آپ کا موقع ہو, بلکہ ظاہر ہے یہاں پر پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, وہ دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا. آیت اللہ منتظری بے شک جو دیگر معاملات ہیں اس کو اپنی جگہ پر رکھے, ان کا نظریہ اس سے ہٹ کر وہ اس کے اندر ایک اسٹیپ آ گیا, بلکہ ایک ایکسیپشن آیت اللہ منتظری کا. اور ایسے ایک بار ایک دو فقہ اور ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ اوپینین ہمارے فقہ پر نہیں رہا. حق کس کا ہے؟ دفاع کے اندر کیا حق ہوتا ہے؟ دفاع تو جس کو کرنا ہے کرے گا, جس پر حملہ ہوگا وہ دفاع کرے گا. یعنی آپ مجھے انسان سے بتائیے, خدا نہ کرے کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے, جان لینا چاہتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس موقع پر یہ کہیں گے کہ میں فقیر سے فتویٰ لے کر آتا ہوں؟ اگر خدا نہ کرے کوئی آپ کے ناموس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, تو کیا دفاع کرنے سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ میں حاکم شرعہ کی اجازت لے کر آؤں, اس کے بعد پھر میں اپنے ناموس کا دفاع کرتا ہوں؟ معقول نہیں. لہٰذا یہ کہا گیا موٹی بات کہ دفاع ایک عقلی حق ہے ہر انسان کا, وہ کر سکتا ہے. اجتماعی طور پر ایسی کوئی پوزیشن لینا کہ جو جنگ کی طرف چلی جائے, اس کے اندر بہرحال حاکم شرع اور مجتہد کی بات کی گئی کہ جب تک وہ آن بورڈ نہ ہو تب تک انسان ایسی کوئی جنگ جو دفاعی نوعیت کی ہے اگر بالکل سر پر آ گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر انسان کو مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر کہ شیعہ فقہ کے روح سے ایسے میں اگر کسی فقی کو آن بورڈ لیا جائے حاکم شرع کو, تو اس کی وہ شرعی حیثیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ ہو گئی ایک بات. اب آئیے اگلا مرحلہ, اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں, وہ یہ کہ جناب وہ جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی شخص مثال کے طور پر میدان میں جاتا ہے اور میدان میں جا کر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے, تو کیا اس کو شہید کہیں گے؟ 100% اس کو شہید کہیں گے, کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ اپنی ہوا اور ہوس کے لیے میدان میں نہیں گیا تھا, وہ اپنی ہوا اور ہوس کے لیے میدان میں نہیں گیا تھا, وہ اپنی قوت غضب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میدان میں نہیں گیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز, میدان میں یہاں سے بھی کوئی جاتا ہے اور وہاں سے بھی کوئی آتا ہے, دونوں ہی کی جان خطرے میں. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کی تعبیر دیکھیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, سورہ برات کے اندر, سورہ توبہ کے اندر, یقیناً اللہ نے خرید لیا من المؤمنین مؤمنین سے انفسهم و اموالهم, ان کے نفسوں کو بھی خرید لیا, ان کی جان کو بھی خرید لیا, ان کے مال کو بھی خرید لیا. کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے عوض ان کی جان کو بھی خرید لیا, ان کے مال کو بھی خرید لیا. اور فرمائیے گا پروردگار عالم فرماتا ہے جنت کے عوض مومنین کی جان کو بھی خرید لیا, ان کے مال کو بھی خرید لیا, جنت کے عوض. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جنت کے عوض جو خدا نے خرید لیا ہے نا, تو جنت کے عوض خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جان اور یہ مال نقصان میں نہیں بک رہا. اور کیجیے گا یعنی اب یہ جان اور یہ مال کا نقصان میں نہیں بک رہا. بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ گلاس 5 روپے کا بنایا تھا اور 5 روپے میں ہی بیچ دیا, تو آپ بریک ایون پر کا نقصان نہیں کیا مگر فائدہ بھی نہیں کیا, اور بہرحال جو آپ کی اپورچونیٹی کاسٹ تھی وہ تو لگی, اتنا ٹائم جو آپ نے لگایا تھا وہ تو لگا, لیکن یہ کہ بہرحال 5 روپے کا یہ گلاس تھا تو 5 روپے کے اندر بک گیا تو آپ کو نقصان, 5 روپے کا بنایا تھا 3 روپے میں بیچ دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا, یا کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنے سستے میں بیچ دیا. لیکن اگر 5 روپے سے اوپر آپ بیچ رہے ہیں 6 روپے میں بیچ رہے ہیں, آپ یہ فائدے میں بکا, مگر 6 روپے میں اگر آپ نے بیچا اور فائدے میں بکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فائدے کی آخری حد ہے, یہ تو وہ ہے سرحد کے جہاں سے فائدہ شروع ہوتا ہے. اب پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو بھی خرید لیا, ان کے مال کو بھی خرید لیا. کس کے عوض خریدے گا؟ جنت. تو جنت کے عوض اگر خرید لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنی جان کو جو بیچا ہے تو نقصان میں نہیں بیچا, اپنے مال کو جو بیچا ہے نقصان میں نہیں بیچا. یہاں پر مولا کا بھی جملہ سنیے, مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر اسے فروخت مت کر. تمہارے نفس اور تمہاری جان کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر اسے فروخت مت کرنا ورنہ خسارہ ہے اور نقصان ہے. تو اگر ہم مولا سے پوچھیں کہ مولا یہ تو کم سے کم قیمت ہے جنت, تو زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ یہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے, یہ کم سے کم وہ قیمت ہے کہ جو فائدہ دے جاتی ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کہ یہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے جنت, اور وہ امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے مرضی پروردگار. بکتا ہر کوئی ہے, قیمت صحیح ہونی چاہیے, یعنی بکتا ہر کوئی ہے, قیمت صحیح ہونی چاہیے. اگر صحیح قیمت پر بھی نہ بیچے, یعنی اگر کوئی کہے کہ کیا مولا بھی بکتے کیوں نہیں بکتے, قیمت یہ ہونی چاہیے. علی اس طرح نہیں بکیں گے, علی بکیں گے اس صورت میں کہ جب قیمت مرضی پروردگار. من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, انسانوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے مرضی پروردگار کو خرید دیتا. تب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اگر جنت کے عوض اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے بالکل صحیح کام کر رہا ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے, اور وہ یہ کہ کیا ہر ایک کا جہاد ایک ہی انداز کا ہو؟ سب سے بڑا جہاد کون سا تھا؟ ہمارا بچہ بچہ جواب دے گا کربلا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک انسان سے بات بتائیے برادران عزیز, کہ کربلا کے اندر شہدا کی تو ایک فہرست ہے ہمارے سامنے, شہدا کی تو ایک فہرست ہے ہمارے سامنے. جناب زینب تو شہید نہیں, جناب ام کلثوم تو شہید نہیں ہوئی, اس معروف مانا, اس معروف مانا, ورنہ حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ کا ایک بہت ہی خوبصورت تبصرہ عجیب, یعنی حافظ کے بعد حسین ظاہر بزرگان تو یقیناً واقف ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے بعض نوجوان دوست ان سے واقف ہوں, ان کے مواعظ چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اور ان کی بعض تقاریر آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. علم کے ساتھ ذاکری کیسے ہوتی ہے, اس کی ایک مثال ہے حافظ کے بعد ذاکر مگر علم کے ساتھ ذاکر. تو انہوں نے جس چیز کو بیان کیا تھا, اگر میں اپنے الفاظ میں عرض کروں, حالانکہ مجھے ابھی ادارے کے مسائل کی منزل سے میں تھوڑا فاصلہ پڑتا, لیکن یہ کہ ان کی تعبیر بڑی شیریں ہے اور بہت دقیق ہے, یعنی یہ تعبیر وہی استعمال کر سکتا ہے کہ جس کو فقہ کی گہری معلومات, دقیق معلومات. کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جناب ایک ہوتا ہے ذبیحہ, مثال کے طور پر کسی اگر حلال کو اس جانور کو آپ کو ذبح کرنا ہے, اس کو ذبح کرنے کا طریقہ کار ہے, بالکل ہے, قبلہ رخ ہونا چاہیے, قطع عربیہ اوداج, چار رگیں ایک ساتھ کٹ جائیں, اللہ کا نام لیا گیا ہو, آلے ذبح ایسا ہونا چاہیے, وہ پوری تفصیل ہے. اگر اس کا استعمال کیا جائے تب اس کو ذبیحہ کہا جائے گا, ورنہ وہ ذبیحہ نہیں. یعنی اگر اس کو اس پورے پروٹوکول کے ساتھ ذبح کیا جائے, حلال گوشت جانور ہو, قبلہ رخ ہو, بسم اللہ پڑھ کر ایک صحیح آلے سے اس کو قتل کیا جائے, ذبح کیا جائے, چار رگیں ایک ساتھ کٹیں وغیرہ وغیرہ, تب جا کر یہ ذبیحہ کہلائے گا. تب اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, مطلب وہ ذبیح اللہ تو وہ تھے نا کہ جن کا حکم ذبح برطرف کر دیا. ادھر اگر آپ دیکھیں تو واقعی ذبیح ہے امام حسین علیہ السلام کہ قربان ہے پروردگار عالم کی بات. دیکھیں وہ فرماتے ہیں حافظ کفایت حسین کہ ایک اور بھی قسم ہے, ایک اور بھی قسم ہے, مثال کے طور پر مچھلی ہے, اس کو ذبح نہیں کرنا ہوتا, کمال ہے واقعہ, یہ بہت دقت ہے کہ مچھلی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ حلال ہے یا نہیں, تو بس اتنی سی شرط ہے کہ وہ زندہ دریا سے نکال لی جائے. اگر وہ زندہ دریا سے نکال لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حلال ہے, یہ قربانی خدا نے قبول کی. ذرا غور فرمائیے کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو تب وہ ذبیحہ بنے, اور یہاں پر ویسے اس کو زندہ اگر نکال لیا جائے تو یہ خدا کی بارگاہ میں قبول قربانی ہے. یاد رکھیے گا ذبح حسین بھی ہوئے, ذبح زینب بھی ہوئے, مگر حسین کی قربانی یہ تھی کہ ان کا خون راہ خدا میں بہے, اور زینب کی قربانی یہ تھی کہ ان کی چادر اگر چھن جائے تو خدا کی راہ میں وہ اس کو بھی قبول کرے. آپ نے غور فرمایا, انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح سے سمجھے, جس طرح سے ہم حلال گوشت جانور کے اعتبار سے اس تقسیم کو دیکھ پائے کہ انسانوں کی قربانی کی جو منزل ہے اس کے اندر یہ فرق ہمیں. اب آئیے اگلے مرحلے میں کہ یہ تو اپنی جگہ پر. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے جہاد کے فلسفے کے حوالے سے, اگر سمجھنا چاہیں میرے نوجوان دوست, تو میں تاکید کروں گا کہ ان کی کتاب تو سیرت رسول پر ہے جس کا نام ہے تاریخ اسلام. اس کا موضوع یہی ہے. یعنی ویسے تو اگر آپ دیکھیں وہ چار جلدوں میں ان کی کتاب ہے مگر چھوٹی جلد مختصر, مگر مختصر جلدوں کو اب ایک ساتھ جمع کر کے مجموعی طور پر شائع کیا جاتا ہے. بدقسمتی اب یہ ہو گئی ہے کہ کتابت کی غلطیاں جو ہیں اب کتابوں کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ دل جاتا ہے کہ انسان کہیں دیوار پر سر اتنی زیادہ محسوس مت کیجیے گا. آپ لوگ اہل زبان ہیں, میں کیا آپ سے بحث کروں, مگر جب یہاں پر بھی دو تین بینرز میں نے دیکھا رہا کہ غلطیاں اس میں بھی نظر آتی ہیں, اب یہ قابل قبول نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں. یعنی اگر ہمارے یہاں کہیں کسی جگہ پر کوئی بچہ نوحہ پڑھتے ہوئے رومن اردو لکھ کر لے آیا ہو تو پھر بھی, حالانکہ میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, مگر معافی چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کے یہاں بھی یہی ہونے لگے تو پھر بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. سوچیے کہ اس کا کیا حال ہے, یار بتانا. اب تاریخ اسلام جو نقم صاحب علامہ محمود کی کتاب ہے نا, اس کا موضوع یہ, ویسے انہوں نے سیدھا کی تھی مگر خاص ان کا فوکس ہے پیغمبر اکرم کے غزوات کی نوعیت. پیغمبر اکرم کے غزوات بدر, احد, خیبر, خندق, ان سب کو انہوں نے ڈسکس کیا اور اس پوسٹولیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ اگرچہ معصوم کا حق ہے کہ وہ جہاد ابتدائی کر سکتا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے فقہا کے قاعدے سے گزارش کی تھی کہ وہ کہتے ہیں یہ معصوم کا حق ہے, اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایک ہے کر سکتے ہیں مگر کیا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کر سکتے ہیں, دوسرا مطلب کیا کیا. علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس کتاب کے اندر اس چیز کو اسٹیبلش کیا, انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم کے غزوات میں کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ جہاد ابتدائی کہہ سکتے. حق ان اور بات ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور بات ہے, انکلوڈنگ خیبر. خیبر جو ہے وہ پولیس ایکشن جو آج کی اصطلاح کے اندر آتے ہیں, یہ پولیس ایکشن. وہاں پر جو افراد گئے تھے وہ پہلے سے شورشیں کر کے گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر چڑھائی کی گئی, ورنہ ابتدا ان کی طرف سے ہو چکی تھی. یہ ایک بات. اب اس کے بعد آئیے اگلے مرحلے کے اندر, کربلا میں آپ دیکھ لیتے ہیں. کربلا کے اندر آپ کے امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب ملے گا, میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا, بیعت کا وہ مطالبہ کر چکا ہے, یہ ابتدا اس کی طرف سے ہو چکی ہے, امام کی طرف سے انکار ہو چکا ہے. امام ہجرت پر ہجرت کر رہے ہیں, مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں, مکہ سے پھر کوفہ کی طرف عازم سفر ہے, پھر اس پر کربلا, مگر آپ کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا. اور پھر اس کے بعد عاشور کے دن اگر آپ دیکھیں تو جو میدان میں جاتا ہے وہ اجازت لے کر جاتا ہے. یہ اجازت دینا ایسے ہی نہیں ہے. یہ تہذیب جہاد ہے, تہذیب قتال. یہ وہ تہذیب ہے کہ جو حسین سے کہا گیا, عباس سے, علمدار سے زیادہ کس کے خون کے اندر حرارت ہو سکتا ہے, مگر آپ غور فرمائیں باتیں, اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت ہے, تم تو میرے لشکر کے علم بردار نہیں دیتے گا, راسد میں اجازت ملی تجھے زندہ سے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں منزل میں سچ کچھ دوں, لیکن ذرا غور کی کہ یہ آپ کو ملے گا. اب جبکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں اور جناب زینب دیکھ رہے ہیں, فریاد ہے جناب زینب کی طرف سے, مگر آپ غور فرمائیے, یہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے پوائنٹ ریز کیا اور دیگر علماء نے بھی یقیناً کیا ہوگا, مجھے انہوں نے متوجہ کیا اپنی کتابوں کے ذریعے سے, تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت جناب زینب چلی جائے میدان میں تو کچھ دیر کے لیے صحیح, مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ڈیفر کیا جا سکے, چاہے سارے بچے نکل آئیں, ساری خواتین نکل آئیں اسی موقع پر, تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کم سے کم اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں, جناب زینب یہ کام نہیں. اور امام حسین اشارہ کرتے ہیں اور جناب زینب پھر خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی نوعیت فرد کے اعتبار سے بدلتی ہے. آپ ہر ایک کی ذمہ داری ایک ہی معین اگر کر دیں گے تو شاید بہت بڑی غلطی کریں گے. جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا بزدلی ہے. لیکن کسی اور کا کسی اور کے حوالے سے یہ تعین کر دینا کہ اگر اس کی یہ ذمہ داری ہے تو مطلب یہ کہ سب کی یہ ذمہ داری ہے. کبھی جینڈر کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ذمہ داری بدل جاتی ہے, کبھی مقام اور زمان کے اعتبار سے الگ ہونے کی وجہ سے بھی ذمہ داری بدل جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب زینب کی ذمہ داری اگرچہ یہ نہیں تھی کہ وہ میدان میں آ کر اس موقع پر اپنی جان قربان کرے, مگر ان کی یہ ذمہ داری ضرور تھی کہ وہ کربلا آئیں, کربلا کے بعد کوفہ شام ان تمام مراحل کو طے کریں. جناب ام البنین کی کیا ذمہ داری, مجھے بتائیے انصاف سے. جناب ام البنین مولا کائنات کی زوجہ ہے, مولا کائنات کی زوجہ ہے. مت بھولیے گا ازواج رسول کی عمر خاص پابندی ہے, قرنا فی بیوت کننا, ایسی پابندی جناب ام البنین کے لیے نہیں ہے. یعنی جنگ کے جمل کے حوالے سے جو چارج شیٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سورہ احزاب کے اندر پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا تھا قرنا فی بیوت کننا, اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. ازواج رسول ان کے لیے عام خواتین کی طرح حجاب میں بھی ہر وقت باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. عام خواتین کو اس بات کی اجازت ہے, وہاں سکتی اپنے کاموں کے لیے حجاب کے اندر باہر آنا چاہیں, آفیسز میں جانا چاہیں جا سکتی, پڑھنے کے لیے جانا چاہیں جا سکتی, ازواج رسول کو ایسی اجازت نہیں. لیکن اگر آپ جناب ام البنین کے حوالے سے بات کریں ان پر کی پابندی نہیں, تو کیا وہ مدینہ منورہ کے اندر بلا وجہ موجود ہے؟ ام البنین کسی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جناب محمد حنفیہ بغیر کسی وجہ کے موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر؟ محمد حنفیہ کسی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار جو جناب زینب کے شوہر, آپ بیماری کا عذر کہیے بالکل درست چاہیے یہی وجہ, مگر جناب عبداللہ ابن جعفر تیار وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. کربلا کے اندر جو کربلا کے اندر پہنچ سکتے تھے ان کو پہنچنا چاہیے تھا, نہیں پہنچے, ان کی مذمت. کیوں کوفہ والوں کی اتنی مذمت ہوئی, توابین کی تحریک کیوں ضروری ہو گئی, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہنچتے کربلا کے اندر, کیوں نہیں پہنچے؟ ان کا ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص اسی زمانے کے اندر قیدخانے کے اندر, اب جناب مختار کو بھی کہیں گے کہ جناب مختار کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں, جناب مختار جب قید خانے میں ہے تو ان کے پاس عذر موجود ہے, کوئی بندش کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا, اس کا عذر ہے, اس کا ایکسکیوز ہے. کوئی کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا, اس کا عذر ہے, وہ قابل قبول ہے. خواتین کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا آسیہ سلام اللہ علیہا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فرعون سے پہلے مرحلے کے اندر تلوار نکال کے لڑنا شروع کر دیں. وہ اگر اتنا ہی کریں کہ محل فرعون میں رہ کر فرعون کی تمام تر ایٹروسٹیز کو اور تمام تر مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اس محل کے اندر اگر موسیٰ کو پال دیں تو یہ جناب آسیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. بالآخر آپ جانتے ہیں کہ جناب آسیہ شہید ہوئی, مگر وہی والی بات جو بچہ بھی پڑھ بھی جاتا ہے, شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ نہیں ہے کہ شہادت کا شوق انسان کو میدان کے اندر سبمسو بنا دے. مجھے پھر علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ یاد آیا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہد فی سبیل اللہ تو وہ ہے کہ جب میدان میں جائے گا تو اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرے. آیت کو میں مکمل کروں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی. کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے عوض. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اب وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں. ان سے جس بات کی توقع ہے وہ ہے ثبات قدم, ان سے جس بات کی ڈیمانڈ ہے پروردگار عالم کی طرف سے وہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. سب سب سے بات قدم اسٹیڈ فاسٹنس, وہ ڈٹ کر میدان میں جا کر مقابلہ کرے. جو سورہ سب کی تعبیر ہے کہ انہم بنیان مرسوس, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے وہ میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرے. کہیے ان سے توقع ہے میدان میں جائیں اور یہ کام کریں. پھر اس کے بعد وارث کا چلے گا یا اس کا چلے گا, اس سے کچھ طے نہیں ہوتا. یہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ون ون سچویشن, وار اس کا چل جائے یا وار اس کا چل جائے, اگر اس کا وار چل جائے اور دشمن قتل ہو گیا تو قتل ہو کر بھی وہ جہنمی ہے. اور دوسری طرف اگر یہ قتل ہو جائے تو قتل ہونے کے بعد بھی یہ شہید ہے, قتیل ہے, راہ خدا ہے. کشتگان راہ خدا کو مردہ مت سمجھنا, وہ زندہ ہے اور اپنے رزق کے پاس سے رزق پاتے ہیں. یہ تعبیر علامہ رشید ترابی صاحب کی آل اللہ مقام کشتگان راہ خدا کیا الفاظ ہے, الذین قتلوا فی سبیل اللہ. بس اللہ تعالیٰ عزیز میں آپ کو زحمت دی اور اسے اتنا گزارش کرنا مقصود تھا کہ بہرحال انسان شہید ہونے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ جب موقع آئے گا وہ بھی چلے گا, اس وقت گزری کا مظاہرہ نہیں کرے گا, اس وقت کمزوری نہیں دکھائے گا. لیکن شہید ہونے کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احمق ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے, اس کی جان کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ, اس کی جان بہت قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک فائن لائن رہے کہ جس کو وہ عبور کر کے شہادت کا تاج سجانے کے بجائے ہلاکت کا شکار, یہ بھی نہ ہو. ایک انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے, کوشش ہونا چاہیے. ہاں, ایک فقیہ وقت کا حکم ہو اور پھر اس کے زیر نگرانی اگر کوئی میدان میں جائے اور اپنی جان قربان کر دے, جیسے جناب قاسم سلیمانی صاحب نے اپنی جان قربان کی. تو آپ ذرا دیکھیے کہ بیٹنگ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. فقیہ وقت ہے, رہبر وقت ہے, اس کی تائید ہے, اس کی تاکید ہے, اس کی طرف سے اصرار ہے. پھر اس کے بعد اگر میدان میں انسان جائے تو واقع ہے اس میدان میں جانے کا بھی لطف ہے, جان دینے کا بھی لطف ہے. پھر اس کے بعد تاج شہادت بے شک سر پر اچھا بھی لگتا ہے, پھر اس کے بعد واقع اس کو شہید کہنا اچھا لگتا ہے. باقی دفاع اس کی اپنی ڈائمینشن میں پہلے عرض کر چکا, تاکہ یہ باتیں کم سے کم ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے مناسب طور پر واضح ہو سکے. میں نے عرض کیا جناب آسیہ کے حوالے سے, میں نے عرض کیا جناب زینب کے حوالے سے. آپ جناب آسیہ کی دعاؤں کو کبھی دیکھیے تو سورہ تحریر کے اندر پروردگار عالم نے نقل کی ہے کہ جب وہ بیوی شہید ہونے والی ہیں تو اس وقت ان کی زبان پر کیا آ رہا ہے کہ رب تو ابن لی عندک کا بہتر جو جنت ہے, پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا, میں فرعون کے اس محل سے بیزار ہوں, ورنہ چاہیے میں فرعون, مجھے فرعون سے نجات, اس کے قوم سے, اس کے عمل سے نجات, ورنہ چاہیے میرا قوم کے ساتھ اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات. اگر صرف دنیا داری ہی سب کچھ ہے تو برادران عزیز جناب آسیہ کے پاس کون سی دنیا کی سہولت ہے جو اویلیبل نہیں ہے؟ ایک عورت کا کیا ارمان ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہترین گھر, اس کے پاس بہت اچھے کپڑے ہوں, جولری ہو, نوکر چاکر ہو, رنگین دسترخوان ہو, خادم ہو, کنیزیں ہوں, غلام ہو, بہترین سواری ہو, کون سی ایسی چیزیں جو جناب آسیہ کے پاس موجود ہیں؟ مگر یہ ہے ویژن, دور اندیشی, جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ, ہے پروردگار میں اس محل کا لے کر, اس محل کو لے کر میں کیا کروں کہ جس کی بنیادوں میں کئی مظلوموں کی حیات ہے, کتنے ہی مظلوموں کو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد یہ محل تعمیر ہمارے مجھے نہیں چاہیے. یہ واقعہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خاتون صرف مشاہدے کو نہیں پیش نظر رکھ رہے ہیں, اس کی نظر ہے جہاں سے اٹھنی شروع ہوئی کہ اب صرف یہ مشاہدے تک اپنی نظر کو محدود کیے ہوئے نہیں, اب اس کی نظر ہے, اب وہ اپنے پروردگار جس کو اس نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, اپنا رب مان کہ پالنے والا تو ہے, ایک نئی زندہ کا بیتن فکر کرنا میرے لیے اپنے پاس جنت میں کرنا. بس دیکھیے برادر نے عزیز, جب یہ والی کیفیت ہو تو اب اس کے بعد ہم کو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے جناب زینب کو کہ جس بی بی نے مقدمہ تو پیش کیا ہے تو ذرا دیکھیے کہ کوفہ کے دربار میں جناب زینب کا وہ جملہ ابن زیاد کی طرف سے طنز ہے, یعنی فرعون ہے تو وہ آسیہ پر طنز کرے, ابن زیاد ہے وہ جناب زینب پر طنز ٹانٹ کر رہا ہے, ٹیز کر رہا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں جس خدا کو تم مانتے ہو, جس خدا کی تم بات کرتے ہو, دیکھو اس خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس وقت جناب زینب کا وہ جملہ, یہ جناب آسیہ کی مناجات اور یہ جناب زینب کا جملہ, ما رأیت الا جمیلا, خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ نام زینب کہہ رہا ہوں. یہ کس چیز کو کہہ رہی ہے کہ حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا؟ جیسے اپنے بھائی کو چند قدم کے فاصلے سے زبا ہو دیکھا, جیسے علی اکبر کے سینے سے اوپر کے خون کو دیکھا, جیسے اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا, جیسے علی اصغر کے منقلب لاشے کو دیکھا ہے. تین بھائی کا تیر کیسا ہوگا ایک چھ ماہ کے بچے کے وجود پر, یہ جناب زینب نے دیکھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں اگر تم کہو کہ خدا نے کیا کیا, تمہارا ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا, تم مجرم ہو. انہوں نے کہا تم, تمہارے جرائم کو ہم ایکسپوز کریں گے, وہ ایک زیادہ ہو یا عظیم ہو, لیکن خدا کی بات ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد ایسا ہی ایک جملہ ہمیں سید سجاد کی زبان پر نظر آتا ہے, 35 برس تک گریا ہے مسائل پر یاد رفتگاہ پر, مگر اس سارے دلیے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ سید سجاد جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا ہے تو جناب سید سجاد نے یہ خطبہ دیا. اس خطبے میں سید سجاد نے مخاطب کیا اہل مدینہ کو, اور شروع میں حمد پروردگار کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہمارے محمد کا انتخاب کیا. اب ہم ہے بالکل آنسو کب وہ بہتے رہیں گے, مگر جب بھی تم خدا کے تعلق سے کہو گے, خدا کے تعلق سے پوچھو گے, تو ہم یہی کہیں گے شکر ہے اس پروردگار کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہمارے محمد کا انتخاب کیا. تو مولا اگر آپ احتجاج کیسے کریں گے اسی خطبے کے اختتام پر, اسی خطبے کے اختتام پر پیارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا اللہ سلوکم علیہ حضرت اللہ محبت, ہم آل محمد سے حسین سے خام سے آل ابا کا ان سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا. اگر ظلم کا حکم دیا گیا ہوتا پر اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے, جتنا حکم محبت کے بعد ہم پر ظلم ڈھایا گیا. اگر ہم کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے. کیا بیلنس ہے اس پورے خطبے کے اندر, مگر اب برادران عزیز کو منظر لے کے جہاں پر ہمیں خاص اس بیوی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جس نے اپنے چار بیٹے حسین کے اوپر قربان کر, جیسا زہرا کے لال کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا. یہ سید سجاد نے بشیر کی ذمہ داری لگائی, بشیر جاؤ اور جا کر اعلان کر کہ وہ لوٹا ہوا قافلہ اور آپ جانتے ہیں کہ بشیر یہ کہتا ہوا چلا گیا ہے اے مدینہ کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کے قابل قتل حسین و فتمعی میں راہو, ارے جو مدینہ کی رونق اور مدینہ کی روشنی تھی اور مدینہ کا نور تھا وہ حسین کو تو قتل کر دیا, اب مدینہ رہنے کے کہاں قابل تھا. یاد رکھو کہ حسین وہ ہے کہ جن کا سر تو کربلا کے میدان میں رہ گیا, جن کا جسم تو کربلا کے میدان میں رہ گیا, اور جن کا سر ہوگی نیزا تو تیار تیار کر رہا ہے, اور جو کوئی پوچھتا کہ بشیر بلٹا ہوا قافلہ کہاں ہے کہ باہر سید سجاد تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب اس میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بشیر نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ایک بیوی ہے جو نقاب پوش ہے سیاہ پوش ہے اور اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا اور وہ اتنا ہجوم تھا اتنا رش تھا اس کو چیرتا ہوا وہ بچہ میرے طرف آنا چاہتا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کچل جائے. میں نے آگے بڑھ کر وہ بچہ اس کاندھے سے اترا, تیزی کے ساتھ میری طرف آیا, میں نے اس بچے کو روک لیا. ابھی وہ ماں نہیں پہنچی, وہ خاتون نہیں پہنچی, وہ بچہ قریب آیا اور میں نے کہا ساتھ آ جائے تمہارا گہرا ہے, کہا کہ بس مجھے اتنا بتا دو خبر کیا ہے تمہارے پاس کہ میں نئے کپڑے پہنوں یا لباس سے سو غباری لباس رضا کا انتخاب کر, کہ بس اتنا بتا دو کہ تم وہ کون کس کے بیٹے, کہا میرے بابا کا نام عباس ہے. کہا جاؤ بیٹے اور لباس عذاب مشن پر ہونا چاہیے. یہ جملے تو ہو رہے تھے ایسے, تو خاتون قریب آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ اے ندا دینے والے ذرا مجھے بتا کہ حسین کی کیا خبر. تو بشیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس بی بی کی طبیعت درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں نے تو اعلان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ بی بی آپ ہیں کون؟ کہا میرا نام ہے ام البنی, میں مادر عباس ہوں. تو اب بشیر کو دل میں احساس ہوا کہ میں کیسے اس بی بی کو بتاؤں, وہ حسین کے بارے میں بھول چکے, بشیر بھول گئے کہ حسین کے بارے میں سوال کیا. کہ میں اس بی بی کو کیا بتاؤں کہ اس کے چاروں بیٹے مارے گئے, میں بتاؤں گا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی. تو کہا کہ بی بی آپ کا ایک بیٹا مارا گیا, تاکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا, میرے تمام بیٹے اور جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہیں وہ سب حسین پر نثار. کہا بی بی آپ کا آپ کے دو بیٹے مارے گئے. میں نے اپنے بیٹوں کے بارے نام لیا, اس میں عبداللہ کا, عثمان کا نام لیا. کہا کہ نہیں میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا. اب اس کے بعد جب تین بیٹوں کا ذکر ہو چکا تو پھر اس کے بعد بشیر نے کہا بی بی آپ کا عباس بھی مانا گیا. جس پر الفاظ یہ تنقید مقال کے کہ یہ سننے کے بعد وہ بی بی اتنا متاثر تو ہوئی کہ زمین پر بیٹھ گئی, سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں, عباس بھی میرے حسین کے اوپر قربان, مجھے حسین کے بارے میں. اور اب جب بشیر نے کہا بی بی آپ کا حسین بھی مانا گیا تو شروع ہوتی ہے, واہ حسین کی سزا اب زبان پر آئے گی, آنسو اب بہنا شروع ہوئے جناب ام البنین کے آنکھوں سے. اور پھر اس کے بعد جناب ام البنین کے وہ مسائب اور وہ فریاد جناب ام البنین کے کہ کبھی آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگوں اب مجھے ام البنین مت کہا, ام البنین مجھے مت کہا. ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں, ارے وہ بیٹے کہاں رہے تھے جن کی نسبت سے مجھے ام البنین کہا جاتا ہے, میرے شیر تو کہاں خاک کربلا میں آرام کر رہے ہیں, مجھے ام البنین مت کہا. اور پھر اس کے بعد کبھی جناب ام البنین عباس کو مخاطب کر کے عجیب ہوتا کہتی ہیں, اے میرے لال عباس یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا, تیری ماں کو یقین نہیں آتا, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا, مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا. میں نے تجھے جنم دیا ہے, میں نے تجھے پالا ہے, میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا عباس کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا, تیری ماں کو یقین نہیں آتا, ہاں مگر میرے لال تیری ماں کو یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا. لوگوں کے یہ کہنے پر یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا, ہاں مگر یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے کر رہے ہیں کہ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال سی کسی کی بھی چھوٹے شہزادی کو تماچے کر رہے اسے خوش والے سے, اور میرے لال مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ بیمار امام کا بستر کھینچ لیا ہے, ان کو اذیت دی گئی. اگر میرا عباس ہوتا مجال سی کسی کی کہ سید سجاد کو اذیت, اور میرے لال تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی جان چھین لی گئی, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیم فرما اور ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے اقتباس سید محمد اقبال آبدی ابن سید محمد جواد آبدی سید اقبال فاطمہ آبدی بنت سید ولی حسن خدافعین حرم شہداء حرم تمام ارواح مرحومین مؤمنات شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.